بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیارے کتاب کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 63 پر 63 پر پہنچے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، والتكبير على الجنائز اربع، وهو قول مالك بن انس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، والتكبير على الجنائز اربع، اور نماز جنازہ پر چار تکبیریں ہیں. وہ قول مالک بن انس، اور یہ قول جو ہے امام مالک بن انس کا ہے، وہ سفیان الثوری اور سفیان الثوری کا ہے، والحسن بن صالح اور حسن بن صالح کا ہے، واحمد بن حنبل اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین کا ہے، والفقهاء اور سب فقہا کا ہے، یعنی فقہا کا معتبر قول ہے. وہکذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، هذه مسألة فرعية، یہ مسئلہ جو ہے یہ فرعی مسئلہ ہے، عقیدے کے کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس مسئلہ کا تعلق فقہ سے ہے، عقیدے کے مسائل سے نہیں ہے. لیکن ذکرها هنا للخلاف فيها، تو امام صاحب نے، امام بربهاري رحمہ اللہ نے اس فقہی مسئلے کو عقیدے کے ان مسائل میں شامل کر دیا ہے، کیونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے فقہا کا. وليبين السنة في ذلك، جب اختلاف موجود ہے فقہا کا اس مسئلے میں، تو سنت اور صحیح قول کیا ہے اس مسئلے میں، اس اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے اور صحیح قول تک پہنچنے کے لیے سنت کیا ہے. تو امام بربهاري رحمہ اللہ نے اس سنت کو بیان کرنے کے لیے اس مسئلے کو یہاں پہ بیان کیا ہے. لأن الكتاب اسمه شرح السنة، کیونکہ کتاب کا نام جس کا ہم شرح کر رہے ہیں کیا نام ہے؟ شرح السنة ہے. والمشهور عند أهل السنة والجماعة والأئمة، اور جو مشہور بات ہے أهل السنة والجماعة اور اماموں کے نزدیک، أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، کہ نماز جنازة پہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ چار تکبیریں ہیں. كما في الحديث الصحيح، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه اربعا. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور چار تکبیریں اس نماز میں پڑھی ہیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، چار تکبیریں کی ہیں. متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وغالب الاحادیث علی اربع، اور احادیث کی اکثریت جو ہے اور غالب احادیث جو ہے ان میں چار تکبیروں کا ذکر ہے. وما زاد عنها فمحل خلاف، اور جو چار تکبیروں سے، جن روایات میں چار تکبیروں سے زیادہ تکبیرات کا ذکر ہے، تو یہ محل خلاف ہے، اس میں اختلاف ہے. والمسلم لا يذهب للخلاف، اس کو انڈر لائن کر لے، کون سی؟ اچھا، وغالب الاحاديث على اربع وفي بعضها زيادة خمس او اكثر، اور بعض روایات میں پانچ اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے. لكن الذي اجمع عليه المسلمون، لیکن جس چیز پر مسلمانوں کا اجماع ہے، هو الاربع، وہ چار تکبیرات ہیں. وما زاد عنها فمحل خلاف، اور جو چار تکبیروں سے زیادہ ہے اس میں اختلاف ہے. والمسلم لا يذهب للخلاف، اور مسلمان کو چاہے کو اختلافات کی طرف نہ جائے. ويترك المجمع عليه، اور جس پر اجماع ہو چکا ہے اس کو مسلمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، والمتفق علیہ جس چیز پر جن مسائل میں اتفاق ہو چکا ہے، ویشوش علی الناس ان لوگوں میں تشویش کا باعث نہ بنے، خصوصاً ائمۃ المساجد خصوصی طور پر جو مساجد کے امام ہیں، لا یشوشون علی الناس لان الناس ما اعتادوا الزیادۃ علی اربع، تو ان کو نہیں چاہیے کہ لوگوں میں تشویش کا باعث بنے، کیونکہ لوگ جو ہیں عوام الناس جو ہیں وہ چار تکبیر نماز جنازہ چار تکبیرات کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے نزدیک چار تکبیرات ہی ہوتی ہیں، جس ہم سب جانتے ہیں جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں کتنے تکبیریں پڑھتے ہیں؟ چار پڑھتے ہیں، اگر کوئی امام اگر پانچ تکبیریں پڑھ لے تو عجیب سے لگے گا کہ نہیں، وہ نماز کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ آپس میں سوال کریں گے کون سا امام کہاں سے نئی چیز لے کے آیا ہے، اس نے کیوں ایسا کیا، نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور کافی یعنی اختلاف کا باعث بنتا ہے. تو بعض روایت پانچ کا ذکر بھی آیا ہے، تو شیخ صاحب یہاں فرما رہے ہیں کہ چار ہی معتبر ہیں. اچھا شیخ صاحب یہاں پہ ایک اجماع کا لفظ بیان فرمایا ہے، لیکن اجمع علیہ المسلمون، اور شروع میں فرماتے ہیں المشہور عند اہل سنت والجماعۃ، علماء کے اقوال کو سمجھنا چاہیے، یعنی ایک علمی فائدہ بتاتا ہوں اس مسئلے میں. جب اجماع کی بات آتی ہے تو تین چیزیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے. نمبر ایک، فقہی مسئلے میں اجماع کہ کسی بھی عصر کے کسی بھی دور کے جو فقہا ہیں وہ کسی عملی مسئلے جو فقہی مسئلہ ان پر ان کا اجماع ہو جائے اور بات معروف و مشہور ہو جائے اور کوئی ان کا مخالف ثابت نہ ہو. اجماع جیسے فقہ کا اجماع سمجھا جاتا ہے عام لفظوں میں. عقیدے کے مسئلے میں جو اجماع ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، عقیدے کے مسئلے میں جو اجماع ہوتا ہے اس فقہی اجماع سے تھوڑا ہٹ کے ہے، کیونکہ فقہ میں فقہی مسئلہ اگر ایک بھی عالم اہل سنت والجماعت کی ہم بات کریں، ہم اہل بدعت کی بات نہیں کر رہے، اگر کوئی بھی سنی اہل سنت والجماعت کا عالم اختلاف کر دیتا ہے تو پھر اجماع ختم ہو جاتا ہے فقہی مسئلے میں، پھر قور جمہور کا آ جاتا ہے اور بعض علماء کا آ جاتا ہے. عقیدے کے مسئلے میں جو اجماع ہے وہ اس مفہوم سے ہٹ کے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس مسئلے پر اہل سنت والجماعت کے علماء نے سلف سے لے کے ہر دور میں ان کے متبعین بإحسان خلف تک یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں، کسی جن مسائل پہ ان کا اتفاق ہے اور جن کا انہوں نے زیادہ اہتمام کر کے اپنی تقریروں میں اپنی کتابوں میں مسائل کو درج کر دیا ہے، تو یہ بحثیت اجماع سمجھا جاتا ہے عقیدے کے مسئلے میں. اور جو ان مسائل کی مخالفت کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ غیر معتبر ہوتا ہے، معتبر نہیں ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایمان کی تعریف بھی لے لیں آپ، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، ان پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے. اچھا عمل والعمل بالارکان جسم سے عمل جو ہے، اب حنفیہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جو حنفیہ ہیں وہ عمل کو خارج کر دیتے ایمان سے، ارجاء ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عالم ہے من علماء اہل سنت والجماعہ، کبار علماء میں سے معروف ہے سلف میں سے، اس مسئلے میں اختلاف کر دیا. کس کی مخالفت کی ہے؟ ہر اس عالم کی جس نے اہل سنت والجماعت کے ہر اس عالم جس نے اس مسئلے میں یہ تعریف بیان کی ہے جو جس کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی، اور اس کا اہتمام کر کے اپنی کتابوں میں اپنے تقریروں میں اپنے دروس تدریس میں اس کا خاص اہتمام کر کے درج کر دیا ہے. اب ایک عالم نے ایک اس کی مخالفت کی ہے، یہ جو مخالفت ہے غیر معتبر، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعض آپ سنتے ہوں گے کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تو حنیفہ نے مخالفت کی، اجماع کہاں سے آ گیا؟ تو شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ اس مسئلے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جن مسائل کا اہتمام سلف نے اور ان کے متبع احسن خلف نے کیا ہے اور اس کو اپنی کتابوں میں درج کر اور اس کو محفوظ کر دیا ہے، جو بھی اس زمانے میں یا بعد میں آ کے اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کے خلاف غیر معتبر ہے اور یہ اجماع سمجھا جائے گا عقیدے کے مسائل میں. اس لیے یہ قول مرجوح تو ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا، لیکن اس وقت یہ بھی نہیں کس نے اجماع کو ختم کر دیا ہے اس مسئلے میں، واضح ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ ظالم حاکم پہ خروج کا مسئلہ ہے، امام حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سلف کا پرانا قول تھا، نیا قول جو ہے یعنی بعد میں اجماع ہوا ہے، یہ سلف کا پرانا عمل تھا، پہلے عمل تھا کہ ظالم حاکم پہ خروج کیا جاتا تھا، بعد میں اجماع منعقد ہوا ہے. ان کی یہ بات جو ہے محل نظر ہے، درست نہیں ہے کہ سلف کا یہ عمل رہا، سلف کا عمل نہیں رہا ہے، عالم سے غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو سلف کا ہمیشہ عمل یہی رہا کہ ظالم کے خلاف بھی وہ نہیں خروج کرتے تھے. جس نے خروج کیا ہے اس کا قول فعل غیر معتبر سمجھا جائے گا, سلف کا قول فعل نہیں سمجھا جائے گا بلکہ غیر معتبر ہے. اور جو اصل اجماع ہے اس مسئلے میں وہ باقی رہے گا, کیونکہ نصوص کی روشنی میں جو اجماع منعقد ہو چکا ہے وہ برقرار رہتا ہے, اور جو بھی مخالفت کرتا ہے گویا کہ اس نے نص کی مخالفت کی ہے. تو یہ اجماع نص کی مانند ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص آتا ہے, کوئی عالم, اور نص کی مخالفت کرتا ہے, مجتہد عالم ہے, اس کے قول کو مانا جائے گا نہیں, لیکن اس کے اجتہاد کو اسے اجر ملے گا. اور جو اس کی اتباع کرنے والا اگر اس کو بھی حق کا پتہ نہیں ہے وہ بھی معذور ہے, کہ اس نے ایک امام کے قول کو لیا ہے. لیکن حق جاننے کے بعد اگر وہ تقلید کرتا ہے اور بات کو مانتا ہے تب وہ مجرم ہے, اس کو سزا ملے گی شرعاً, ٹھیک ہے نا. تو یہ اجماع کی بات اگر عقیدے کے تعلق سے ہو. ایک تیسری بات جو یہاں پہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں, جمہور کا قول ہے پھر اجماع المسلمین بھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اجماع لفظی معنی ہے, یہ شرعی یا مصطلحی معنی نہیں ہے. یعنی جس قول پر اکثریت علماء جس قول کے علماء کی اکثریت گئی ہے, جمہور گیا ہے, وہ ان علماء کا اجماع سمجھا گیا ہے جو اس قول کی طرف گئے ہیں. مسئلہ فقہی ہے نا, بات کو سمجھیں ذرا, فقہی مسئلہ ہے. اختلاف بھی خود فرد اختلاف بھی ہے, اجماع بھی ہے. اب اس کا حل کیا ہے مسئلے کا؟ فقہی مسئلے میں اگر اختلاف اجماع نہیں ہے یا اجماع پر اختلاف نہیں ہے, دونوں کیسے ممکن ہے؟ تو یہ تعریف جو ہے اصطلاحی تعریف نہیں ہے اجماع کی, بلکہ یہ لفظی تعریف ہے کہ یہ علماء جو اس قول پر جمع ہوئے اہل سنت والجماعت کے علماء, ان کا قول معتبر ہے اور راجح سمجھا جائے گا اس مسئلے میں, اس قول کی پیروی کی جائے گی. ورنہ کوئی شخص آ کے کہے گا, اعتراض کرے گا کہ شیخ صاحب یہاں پہ فرماتے فرعی مسئلہ ہے, پھر فرماتے جمہور مشہور ہے, جمہور کا قول ہے, پھر اجماع بھی فرما رہے ہیں, تو بات سمجھ سے باہر ہے. نہیں, بات سمجھنے والی ہے. تو علماء کے قول کو سمجھا جاتا ہے, نہ کہ ہر بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, مسئلہ واضح ہو گیا یا کچھ زیادہ بول گئے ہوں پتہ نہیں. الحمدللہ, چلو ایک اور چائے پی لوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك, اگر ان پانچ تکبیروں پہ عمل کرنا چاہتے ہو اور تمہارے نزدیک یہ حدیث صحیح اس پہ عمل بھی کرنا ہے تو اکیلے کرتے رہو. اکیلے اگر کسی پہ نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے, یہ بات بھی بتاؤں, اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں اسے دیر ہو جاتی ہے, شامل نہیں ہو سکتا, اور میت کو جو ہے وہ قبر میں دفن کر دیتے ہیں, تو اس میں سنت کیا ہے؟ آپ قبرستان جا کر قبر پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ سنت سے ثابت ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. کئی لوگ ایسا نہیں کرتے, نماز جنازہ گئے تو گئی, نہیں اب جا سکتے ہیں, اب وہ ان شاء اللہ آپ کو وہی اجر ملے گا, جنازہ کا بھی وہی اجر ملے گا, قراطان جو ہے دو احد کے پہاڑ کے مانند جو اجر و ثواب ہے, ٹھیک ہے نا. ایک نماز جنازہ کو ایک دفن پہ تو گیا نا میت کے لیے اتباع جنازہ, اس کا بھی انشاءاللہ اسے ملے گا. بارک اللہ فیک, فضل اللہ عظیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك ولا تشوش على الناس وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة. اگر کوئی عمل کرنا کوئی شاذ روایت ہے یا قول جو جس پہ اختلاف ہے اس پہ اگر عمل کرنا بھی ہے, اگر تمہارے نزدیک قول راجح عمل کرنا چاہتے ہو, لوگوں کو پریشان مت کرو, تشویش کا باعث مت بنو, اکیلے کر لیا کرو اگر کرنا ہے تو. فہذا ليس من شأن طلبۃ العلم, انڈر لائن کر لیں, بڑی پیاری بات ہے, طلبۃ علم کی یہ بات لائق نہیں ہے, طالب علم کی یہ شان نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشان کرے. طلبۃ العلم یؤلفون بین الناس, طالب علم کا کیا کام ہے؟ لوگوں آپ جوڑتے ہیں, آپس میں تألیف کرتے ہیں, محبت پیدا کرتے دلوں میں. ولا یشوشون علیہم, لوگوں میں تشویش کا باعث نہیں بنتے. ویعملون بما جمع علیہ, طلاب علم جو ہیں وہ ان مسائل پہ عمل کر جن پر علماء کا اجماع ہے, مجمع علیہ مسائل ہیں. یتقیدون بهذا, اس بات پہ اپنے آپ کو یعنی قید لگا دیتے, اس پہ عمل کرتے رہتے. هذا هو المطلوب, یہی مطلوب طلاب علم سے. وهذا هو غرض المؤلف من اراد الاربع, اور یہی مصنف کی غرض ہے, یہ چار تکبیر کے ذکر کیا ان عقیدہ کے مسائل میں. لانها هي المتفق عليها, کیونکہ انہی پر اتفاق, دیکھیں بار بار متفق علیہ اجماع کی ذکر بار بار ہو رہا ہے. لانها هي المتفق عليها فلا يزاد عليها ويشوش على الناس في ذلك, انہی چار پر اتفاق ہے, چار سے زیادہ پر اتفاق نہیں ہے، اور نہ ہی چار تکبیروں سے زیادہ کرنا چاہیے نماز جنازہ میں، اور نہ ہی لوگوں میں تشویش کا باعث بننا چاہیے. قوله وهو قول مالك بن انس وسفيان الثوري والحسن بن صالح واحمد بن حنبل. مالك بن انس امام دار الهجره واحد الائمه الاربعه معروفه، وسفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الامام المشهور من ائمه الفقه، مشهور معروف امامه، والحسن بن صالح بن حي وهذا من ائمه الكبار كبار علماء مسيح، واحمد بن حنبل وهو احد الائمه الاربعه. ان چار علماء جن کا ذکر کیا ہے یہ سلف کے کبار و پایہ کے علماء ہیں، انہیں کے زمانے میں ہے، انہیں کے زمانے میں احمد بن حنبل اور سفیان الثوری، یہ مجھے یاد نہیں ہے. قوله امام بربہاری کا یہ قول والفقہاء وهكذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ صاحب فرماتے ہیں اي وهو قول كثير من الفقهاء، اسے یعنی صرف چار فقہاء یا علماء کا قول نہیں ہے سلف کے زمانے کا، بلکہ اکثر فقہاء اور علماء کا یہی قول ہے. کہ کیا قول ہے؟ کس چیز میں؟ الحمدللہ ساتھی جاگ رہے ہیں سب ساتھ ہیں کہ چار تکبیرات ہیں جنازہ کے لیے، تبعا لسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقہاء کی اکثریت نے یہ کیوں کہا ہے؟ یہ قول کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت کے اتباع کرتے ہوئے. فلا ينبغي لطالب العلم ان يشوش على الناس بحجه انه يعرف ان هناك قولا او حديثا في الزياده، تو طالب علم کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں میں تشویش کا باعث بنے اس حجت پر کہ وہ ایسا قول جانتے ایسے حدیث جانتے جس میں چار تکبیروں سے زیادہ تکبیر کا ذکر ہے. كان العلماء يعرفون الخلاف في المسائل، علماء مسائل میں اختلاف کو جانتے تھے. ولا يأتون بما يشوش على الناس، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں میں تشویش کا باعث نہیں بنتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں لاتے تھے جو لوگوں میں تشویش کا باعث بنے. وما يخالف ما جرى عليه العمل، وہ نہ ہی کوئی ایسا عمل کرتے تھے یا ایسا قول کہتے تھے جس میں یعنی جس چیز پر عمل جاری ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے.